الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات حقیقت و لوازم ایمان کے سلسلے میں آج ہماری پانچویں گفتگو ہے لیکن پچھلی گفتگو کی بحث ہماری مکمل نہیں ہو پائی تھی کچھ تھوڑا سا قرض ابھی ہمیں اس کا ادا کرنا ہے پھر ہمارا آج کا اصل موضوع ہے ایمان اور عمل کا باہمی تعلق میں ابتدائی گفتگووں کا کوئی اعادہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا لیکن ہماری پچھلی گفتگو جس مقام تک پہنچی تھی وہ یہ کہ میں نے جیسے کہ عام طور پر تعلیم و تدریس کے ضمن میں شجرے بنائے جاتے ہیں اس طرح کا ایک شجرہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ ایمان اس کے دو حصے کر لیے جائیں ایک قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان پھر قانونی ایمان کے تحت درج کر لیجئے کہ اس کا تعلق ہے اقرار باللسان کے ساتھ جبکہ اس کے مقابلے میں حقیقی ایمان کا تعلق ہے تصدیق بالقلب کے ساتھ تیسری بات قانونی ایمان کے لیے اب ایک اور اصطلاح ہے شہادت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی ایمان کے لیے ایک اور اصطلاح ہے یقین قلبی یقین چوتھی بات یہ کہ اس قانونی ایمان ہی کے لیے اصطلاح ہے اسلام جبکہ حقیقی ایمان کے لیے وہی لفظ ایمان برقرار رہے گا یہ چار باتیں ایک دوسرے کے تقابل میں اگر ذہن نشین ہو جائیں تو اس سے ہماری گفتگو جو ہے وہ اب آگے بڑھ سکتی ہے پہلی بات یہ کہ یہ جو اسلام ہے یا قانونی ایمان ہے جس پر کہ پورا دار و مدار ہے اس دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھنے اور مسلمان معاشرے میں اسے ایک فرد کی حیثیت سے قبول کرنے اور اسلامی ریاست میں اس کے جملہ شہری حقوق کا کامل حقدار ہونے کا دار و مدار اس اسلام پر ہے اس اسلام کے لیے قرآن مجید میں یا حدیث نبوی میں کیا بنیادی باتیں آئی ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 53 میں جو پہلی ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اور جس کے دوران کے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا تھا، ایک محدود مارشل لا لاہور میں، وہ سارے کیفیات بہت سے حضرات جن کے وہ بچپن کا بالکل واقعہ ہوگا یا ایسے بھی یہاں موجود ہوں گے کہ جن کی پیدائش ہی اس کے بعد ہے، لیکن یہ کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں وہ تمام واقعات جو ہیں صحیح طور پر ان کے ذہن میں ہوں گے، اس کا خاکہ موجود ہوگا. اس کے ضمن میں جو بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کے بعد بظاہر وہ ناکام ہو گئی تھی تحریک، الحمدللہ کہ پھر 20 سال کے بعد 1974 میں جو تحریک چلی وہ کسی نہ کسی درجے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور یقیناً اس کی کامیابی میں بھی اس وقت کی دی ہوئی قربانیوں کا حصہ شامل تھا. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسے کلیتاً ناکام نہیں سمجھنا چاہیے کہ 1974 میں جو لوگ ہمارے ہاں برسر اقتدار تھے اور جن کے ہاتھ میں ملک و ملت کی زمام کار تھی انہیں معلوم تھا کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے کس قدر جذباتی ہے اور 20 سال قبل اس ملک کے اندر کیسی ہنگامہ خیز صورت حال اس مسئلے پر پیش ہو گئی تھی، لہذا یہ چیز اس کے پس منظر میں تھی. لیکن بہرحال فوری طور پر وہ تحریک اس وقت ناکام ہوئی تھی. اس کے بعد ایک انکوائری کمیشن بنا تھا اور جسٹس منیر صاحب اس کے سربراہ تھے. اس انکوائری کے دوران اس ایک سوال پر منیر صاحب نے علماء کو بہت پریشان کیا تھا، اور پھر جو انہوں نے رپورٹ مرتب کی تھی اس میں استہزاء کیا، تبصر کیا، مذاق اڑایا علماء کا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کی کوئی متفق علیہ ڈیفینیشن علماء کرام ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکے. تو میں آج یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور اس پس منظر میں وہ جو قانونی ایمان یا اسلام ہے اس کے لیے جو اساسات معین کی گئی ہیں اس کو ہم ذہن نشین کر لیں تاکہ اس ضمن میں کوئی ذہن کے اندر الجھاؤ نہ رہ جائے. دیکھیے ایک حقیقت اس سے پہلے سمجھ لیں کہ اسلام کا لفظ بھی دو معنی میں مستعمل ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو شخص اپنے ظاہری عمل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، مسلم ہے، اور اس کے دل میں یقین بھی موجود ہے، اب ایسے شخص کو چاہے مسلم کہہ لے چاہے مومن کہہ لے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. بلکہ میں اکثر و بیشتر اس ضمن میں انگریزی زبان کا ایک محاورہ بیان کیا کرتا ہوں کہ کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. جس شخص میں یہ دونوں مطلوبہ کیفیات موجود ہیں اسے آپ مسلم کہیں مومن کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس معنی میں حقیقت کے اعتبار سے اسلام کا لفظ بھی کل اسلام اور ایمان کے مجموعے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کا اتنا بلند مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، 15 رکوع ہے یہ سورہ بقرہ کا، کہ وہ دونوں باپ بیٹا، حضرت ابراہیم کی اس وقت کیا عمر ہوگی آپ سمجھیے، 87 برس کے تو تھے جبکہ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، اور جس وقت کے وہ دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے تو حضرت اسماعیل بھی جوان تو ہوں گے، 100 برس سے اوپر عمر ہوگی حضرت ابراہیم کی. اس وقت وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے رب ہمارے ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار اپنا مسلم بنائے رکھ. تو معلوم ہوا اسلام تو بہت بلند شے ہے. اس معنی میں حقیقت کے اعتبار سے غور کیا جائے تو ایمان جو ہے وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، وہ کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے تو ایمان و اسلام کے کل مجموعے پر اور اس کی بلند ترین کیفیت پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے. چنانچہ اگلے رکوع میں 16 رکوع میں پھر یہ الفاظ آئے ہیں اذ قال ربه اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. حضرت ابراہیم کی یہی شان تو بیان ہوئی کہ جب کبھی بھی اس سے اس کے رب نے فرمایا، حکم دیا، سر تسلیم خم کرو، کہنا مانو، جو حکم آیا ہے تسلیم کرو، اس نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین. یہی لفظ آیا ہے بلکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے لیے جب حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور بیٹے نے بھی گردن ڈال دی، سر جھکا دیا، اس کے لیے تعبیر کیا ہوئی ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه يا ابراهيم قد صدقته يا انا كذلك نجزي المحسنين. جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں نے ہمارے حکم کو مان لیا، اور حضرت ابراہیم نے لٹا دیا حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل، تو ہم نے پکارا ناديناه يا ابراهيم، اے ابراہیم بس ہمارے حکم کا جو تقاضا تھا، ہمارے امتحان کا جو تقاضا تھا، وہ پورا ہو گیا. بس صدقت رویا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. تو اس اعتبار سے سمجھئے تو اسلام بہت بلند حقیقت ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ علماء نے بہت خوبصورت تعبیر کی ہے کہ یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. جب یہ علیحدہ علیحدہ بیان ہوگا تو دونوں ہم مانیے، اسلام ایمان، ایمان اسلام مترادف ہیں، ایک جگہ آ جائیں گے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ تقابل میں آئیں گے، تو ان کا مفہوم جدا ہو جائے گا. جس کی بہترین مثال اور اہم ترین مثال سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب یہاں پر ایمان اور اسلام جو ہے ایک دوسرے کے تقابل میں آ رہے ہیں، بلکہ دو آیات آگے چل کر پھر ایک آیت آئی ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہاں پھر ایک آیت میں لفظ اسلام اور لفظ ایمان کو ایک دوسرے کے تقابل میں لایا گیا کہ اے نبی، یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ اسلام لے آئے، ان سے فرما دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے کہ تم مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے. اگر تم سچے ہو، اگر اسلام لانے میں بھی کوئی دھوکہ نہیں ہے تمہارے ذہن میں، دل میں فریب نہیں ہے، اور کم سے کم اس اسلام کو بھی تم سچائی کے ساتھ اختیار کر رہے ہو، تو گویا کہ اللہ نے تمہیں اس شاہراہ پر ڈال دیا ہے کہ اب اگر تم عمل جاری رکھو گے، فرما برداری کی روش پر عمل پیرا رہو گے، تو ایمان تک بھی رسائی ہو جائے گی. جیسے کہ کسی شاہراہ پر انسان جب چل پڑا ہو تو منزل تک پہنچ جاتا ہے، ایمان کی منزل تک. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اسلام پر جب تم آ گئے ہو تو اگر سچے ہو، اگر تو دھوکہ دینے کی نیت ہے، کوئی جاسوس بن کر آیا ہے، کوئی ایسے ہی وقتی طور پر دبک گیا ہے کہ آئندہ کبھی موقع آئے گا تب وار کروں گا، تو بات اور ہے. لیکن یہ کہ اگر دھوکے کی نیت نہیں ہے اور تم نے اسلام کو سچائی کے ساتھ قبول کیا ہے، تو چاہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن یہ مجرد اسلام بھی اگر اس شرط کو پورا کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، تو اس اطاعت کے سبقے میں، اس اطاعت کے برکت سے، اس کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے. تو اللہ کا احسان مانو اور اپنے اس اسلام کا احسان نبی پر نہ دھرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں، وہاں اختلاف ہو جائے گا کہ مفہوم کیا ہے. وہاں اسلام ہوگا قانونی درجے میں، اس دنیا میں کسی کو مسلمان معاشرے کا فرد ماننے یا اسلامی ریاست کا شہری تسلیم کرنے کے اعتبار سے. اس اسلام کے لیے اب میں آپ کو چند احادیث سنانا چاہتا ہوں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. اب چونکہ اس وقت مشرکین اور مسلمانوں کے مابین ایک حالت جنگ جاری تھی، اس کے بارے میں اس پس منظر میں فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے یہ جنگ جاری رکھوں، مراد ہے مشرکین عرب، یہاں تک کہ وہ یہ کہیں لا الہ الا اللہ، مراد ہے پورا کلمہ طیبہ، پورا کلمہ شہادت، وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ یہ کہہ دیں، اور اس کے ساتھ اضافہ کیا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، اور وہ نماز پڑھنے لگے ہمارے ہی طریقے پر جیسی کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، اور وہ اپنا رخ بھی کر لیں ہمارے ہی قبلے کی طرف جو ہمارا قبلہ ہے، ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، اور وہ ہمارا ذبیحہ کھائیں. اب یہ گویا کہ شعائر ہیں اسلام کے، اسلامی معاشرے کے اندر کچھ علامات ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے. فقد حرمت علینا دماؤہم، تو اب ان کے خون اور ان کے مال واموالہم یہ ہم پر حرام کر دیے گئے، انہیں اب سلامتی حاصل ہو گئی، گویا کہ ہم انہیں مسلمان مان لیں گے، الا بحقتہا، سوائے اس کے کہ کوئی قانون کی زد میں آ جائے، کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا چاہے مسلمان ہو، کوئی اگر شادی شدہ ہے زنا کرے گا تو رجم کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہے، کوئی اگر قتل عمد کرے گا اس کے قصاص کے اندر اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا اگر اس کے مقتول کے ورثا اسے معاف نہ کریں یا خون بہا لینے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تو ہے قانون کی زد میں آ جانا، لیکن جب تک کہ قانون کی زد میں نہیں آتا تو یہ کچھ علامات ہیں کہ کوئی شخص اگر ان کو پورا کر دے تو اسے ہم مسلمان مان لیں گے، اور اس کے لیے وحسابہم علی اللہ، باقی دل میں کیا ہے اس کا اللہ کے ذمہ ہے حساب، ہم نہیں جانتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، دل میں اگر اس کے دھوکہ ہے فریب ہے اللہ کے ہاں جواب دے گا. ایک حدیث یہ نوٹ کر لیجئے، اگلی حدیث سنیے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مختلف احادیث میں کچھ مختلف چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور پھر آخری جو کانٹے کی بات آئی ہے وہ میں آخری حدیث میں بیان کروں گا. یہ چار حدیثیں ذرا سن لیجئے توجہ کے ساتھ. یہ دوسری روایت جو ہے یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول. اب یہاں دیکھیے پورا کلمہ شہادت لے آیا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ صرف پہلے جز پر بات نہیں ہو جائے گی، پورا کلمہ شہادت ہوگا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کر دیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وہی الفاظ یہاں آ گئے، تو پھر انہوں نے بچا لیے اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی مجھ سے، یعنی اب قانون کی زد میں وہ اگر آ گئے تو دوسری بات ہے، الا بحق الاسلام، قانون اسلامی کی زد میں آ جائے جان اور مال تو دوسری بات ہے، ورنہ انہیں تحفظ حاصل ہو گیا، باقی جو حساب ہے وہ اللہ کے ذمہ. تیسری حدیث، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، کہ حضور نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت به فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. آخری ٹکڑا بالکل وہی، شروع کا ٹکڑا آخری ٹکڑا بالکل وہی ہے، درمیانی شرائط جو ہیں وہ ذرا مختلف بیان ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے کچھ علماء نے کہ بیان کرنے میں فرق و تفاوت ہوا. اب چونکہ ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ تھا, جو بھی منیر کا ذہن تھا وہ آپ کو معلوم ہے, وہ تو قائد اعظم پر بھی اس نے شدید تنقیدیں کیں, اور اس پورے اسلام پاکستان کا اور اسلام سے کوئی تعلق جو ہے اس کے اعتبار سے اس نے یہی کہا کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سارا دار و مدار قائد اعظم کے اس ایک جملے پر کہ جو 1947 میں دستوسہ اسمبلی کے افتتاح کے موقع پر تقریر میں آ گیا تھا, اور وہ باقی ساری باتیں کہ جو قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران کہیں یا بعد میں بے شمار مرتبہ کہیں, ان سب کی اس نے نیگیشن کی. بہرحال چونکہ اس کا اپنا ایک ذہن تھا اور وہ علماء کا استہزاء اور تمسخر کرنا چاہتا تھا, یہ وجہ ہے کہ اس نے بہانہ ڈھونڈا اور اس چیز کو پھر وہ اس رپورٹ کے اندر ہمیشہ کے لیے درج کر گیا ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی چیزیں ہیں ان میں کچھ اختلاف ہے. مثلا اس حدیث میں الفاظ یہ آئے کہ وہ یشہدو, کہ وہ گواہی دے, کلمہ شہادت ادا کرے, اور اب دیکھیے بڑے جامع الفاظ آ گئے, وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ, اور وہ ایمان لائیں مجھ پر بھی اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر بھی. معلوم یہ ہوا کہ واقعتاً رسالت پر ایمان کے معنی تو یہی ہے کہ جو اب رسول بتا رہا ہے اس کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم. میں جیسا کہ پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, ایمان نام ہی اس کا ہے, تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ماننا اس چیز کا جو لائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اس دعوے کے ساتھ لائے ہیں کہ تمہارے جو ذرائع علم ہیں میرے پاس ذریعہ علم جو ہے اس سے ایک ماورا ایک ذریعہ علم ہے, جیسے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اپنے والد سے کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا, ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا, بس میری پیروی کیجئے تو میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی آپ کی کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ وحی کو مانا, وحی کے دعوے کو تسلیم کیا, تب تو نبی کو نبی مانا, اب نبی جو کچھ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماننا اس کا منطقی نتیجہ ہے. لہذا یہاں حضور نے صرف کلمہ شہادت پر اتفاق نہیں فرمائی, بلکہ آپ نے فرمایا حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ, وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور جو اشہد ان محمد رسول اللہ کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ نے کھول دیا, وہ یومنو بھی اور وہ مجھ پر بھی ایمان رکھیں, وہ بیما جے تو بھی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان رکھیں, فیضا فعلوا ذلک اسموا منی دماهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ, باقی ٹکڑا وہی کا وہی ہے, مجھے اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی جو آخری حدیث ہے یہ بھی متفق علیہ ہے, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابهم علی اللہ. اب یہاں عمل کے کسی جز کو شامل نہیں کیا گیا, متفق علیہ روایت ہے. اور اس کے راوی کون ہیں؟ یعنی جو فقہائے صحابہ میں چوٹی کے درجے کے ہیں, چند جو چوٹی کے فقہا شمار ہوتے ہیں صحابہ کرام میں وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, وہ راوی ہیں اس کے. اس میں نہ نماز کا ذکر کیا, نہ روزے کا ذکر کیا, نہ یہ کہ ہمارا ذبیحہ کھائے یا ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے, کسی چیز کا ذکر نہیں. صرف ایک چیز لا الہ الا اللہ جس نے کہا, من قالها قد عصم منی ماله ونفسه, اب اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لی, محفوظ کر لی, اور الا بحقه وحسابه علی اللہ عز وجل. اب ان چاروں حدیثوں کو سامنے رکھیے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اس کی اب عظمت آپ کے نگاہوں کے سامنے نکھر کر آئے گی. الایمان قول, ایمان نام ہے صرف قول کا, اس میں کوئی عمل شامل نہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یا تو کسی بھی عمل کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ ایمان کے لیے لازم ہے تو اس عمل کا تاریخ پھر کافر قرار پائے گا. امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے. اگر ایک شخص نماز کا انکار کر دے گا, اب یہ قول کی بات ہو گئی نا, یہ عمل کی بات نہیں ہے, تو اس کی تکفیر کی جائے گی. کوئی روزے کا انکار کر دے گا تو تکفیر کی جائے گی. روزے کو مانتا ہو کہ ہاں فرض ہے, میرا قصور ہے, میری کوتاہی ہے, میں بیمار ہوں, فلاں ہے, مجھے یہ عذر ہے, یا یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے لیکن مجھ سے نہیں رکھا جا رہا ہے, اب اس کو آپ ملامت کریں, لعنت کریں, اس کو کوئی سزا دیں, کوئی تعزیر اس کے لیے کریں, لیکن تکفیر نہیں کریں گے. کوئی شخص مانتا ہے کہ نماز فرض ہے, پنج وقتہ نماز فرض ہے, میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, کوتاہی ہے, میں نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ تعزیر جتنی بھی چاہیں دیں, اس میں بھی پھر فقہا کے مختلف ان میں آراء ہیں, یہاں تک بھی ہے کہ قتل کر دیا جائے, لیکن وہ تعزیراً قتل ہوگا, اس کو کافر مان کر قتل نہیں کیا جائے گا, تعزیراً قتل ہوگا. جیسے کہ کوئی قتل عمد کا مرتکب جو ہے اس کی جان لے لی جائے گی, یا کوئی شادی شدہ اگر زانی ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا, تو وہ تعزیر تو ہوگی, تکفیر نہیں ہوگی اس کی جب تک کہ وہ, اچھی طرح سمجھ لیجئے, جب تک کہ وہ ضروریات دینی میں سے کسی شے کا انکار نہ کرے. الایمان و قول, لیکن وہ ایمان کون سا ہے؟ وہ ایمان ہے یہ قانونی ایمان. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ہے فقیہ, بلکہ میرے نزدیک سید الفقہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیگل سینس جس قدر ایکیوٹ ہے, جس قدر آبزرویشن ایکیوٹ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, ایک مسئلے کی ہوتی ہے حقیقت کا پہلو اور ایک مسئلے کا ہوتا ہے قانونی پہلو. انہوں نے جملہ مسائل کے قانونی پہلوؤں کو جس طریقے سے سمجھا ہے اور پھر جس طرح اس کا تجزیہ کیا ہے اور اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کیا ہے, یہ صلاحیت اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ تھی. اس میں واقعہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مقنن شخص, کوئی بھی قانون کا ماہر شخص جو ہے وہ ان کے آس پاس بھی آ سکتا ہے, بلکہ بہت سے حضرات نے قانون اور حقیقت کو کچھ گڈمڈ کیا ہے. وہ بات جو ہے ان کے اس میں نیت کو کوئی میں کوئی اس پر الزام نہیں لگا رہا, لیکن ایک ہے مزاج ہوتا ہے, قانون کو قانون کے درجے میں رکھنا, اخلاق اور حقیقت اور روحانیت اور دین کی اصل تعلیمات, اصل مطلوب شے, ان دونوں چیزوں کو گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے. قانون ایک بالکل بنیادی بات ہے جس پر کہ دنیا میں فیصلے ہوں گے, جس کو کہ مثلا میں اب آپ سے عرض کر دوں, اس قانون کی بنیاد پر اس قدر اہم بات ہوگی کہ کون اسلامی ریاست کا مکمل شہری ہے جسے جملہ حقوق حاصل ہوں گے, اور اسی کی ایک کرولری ہے. امام ابو حنیفہ کی طرف یہ الفاظ بھی منسوب ہے کہ یہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, لا یزید ولا ینقص, اس لیے کہ یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے, یہ قانونی تشخص ایک شخص کا ہے, اس کی قانونی حیثیت بن گئی ہے, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی, کوئی بیشی نہیں ہو سکتی. تمام مسلمان قانونی حقوق میں مساوی ہیں, چاہے ان کی اخلاقی, روحانی, دینی, تقویٰ کے اعتبار سے کیفیات میں زمین و آسمان کا فرق ہو. ایک شخص فاسق ہے, فاجر ہے, ایک شخص متقی ہے, تہجد گزار ہے, قانونی اعتبار سے ان کے حقوق بالکل مساوی ہیں. جس کو میں واضح کرنے کے لیے یہ ذرا جملہ چونکا دینے والا ہے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ابو بکر صدیق سید المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, میں بالکل ایکسٹریم پہ لے گیا ہوں, ایک ایمان حقیقی کی اس انتہا پر ہے اور ایک صرف یہ نہیں کہ ضعف ایمانی, منافقت کی دوسری انتہا پر ہے, لیکن ہے لیگلی وہ بھی مسلمان, قانوناً مسلمان. لہذا اگر یہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں انہیں برابر حصہ ملتا, ابو بکر کو زیادہ نہ ملتا اور عبداللہ ابن ابی کو کم نہ ملتا, چاہے وہ منافقین کا سردار ہے اور وہ اہل ایمان کے سردار ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے, اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بڑا کنفیوژن ہے. فرض کیجئے آج ایک مثالی اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے, مثالی اسلامی ریاست میں سب لوگ مثالی مسلمان تو نہیں ہوں گے, درجات تو رہیں گے, کوئی معاشرہ بھی خالی نہیں رہا جس میں کوئی فاسق اور فاجر رہا ہی نہ ہو. اگر حضور کے معاشرے میں منافقین موجود تھے تو اب اور کون سا معاشرہ دنیا میں ایسا آئے گا کہ جو 100% پاک معاشرہ ہو؟ منافقین موجود تھے. پھر ایمان کے درجات سے فرق و تفاوت تھا. اب اگر کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر کوئی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، فرض کیجئے انتخابات کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ووٹ کا حق کسے حاصل ہوگا؟ ایک بات تو بڑی کڑوی ہے، جو اس دور کے جو بھی مزاج ہے اس کے اعتبار سے لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ اسلامی ریاست میں مقننہ میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلامی ریاست میں قانون بننا ہے اسلام کے مطابق، وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں. لہذا جہاں تک فل سٹیزن شپ کا تعلق ہے، کامل شہریت، وہ اسلامی ریاست میں صرف مسلمان کو حاصل ہوگی. غیر مسلم کے جان و مال کو تحفظ دیا جائے گا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی بالکل جیسے مسلمانوں کی، ان کو باقی تمام حقوق حاصل ہوں گے. لیکن وہ کیسے آ جائیں گے اسلامی قانون بنانے کے لیے یا اسلامی ریاست کی پالیسیز بنانے کے لیے، جبکہ وہ جس نظریے ہی کو نہیں مانتے جس نظریے پر اس ریاست کی بنیاد ہے؟ اس کی مثال موجود ہے کہ آج اتنا بڑا ملک ہے روس، لیکن روس میں ووٹ کا حق صرف اس شخص کو ہے جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہے. جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ مارکسزم کو نہیں مانتا، کمیونزم کو نہیں مانتا، تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس ریاست کے معاملات کے اندر دخیل ہو، رہ سکتا ہے وہاں، اس کو باقی تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے. لیکن معاملات ریاست کو چلانے کے لیے صرف ان لوگوں کی رائے کو عمل دخل حاصل ہوگا کہ جو کمیونزم کو مانتے ہیں، کمیونسٹ پارٹی کے ممبر ہیں. یہ تو دیکھ بالکل دو چار کے طرح کی بات ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ صرف ایک قومی ریاست ہے، ایک علاقے میں رہنے والے بس برابر کے شہری ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، مومن ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی نسل ہو. اسلام بھی نسل کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، رنگ کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتا، لیکن اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے، لہذا یہاں اس نظریے کی بنیاد پر فرق و تفاوت ہوگا. جو اس کو مانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اور اسلام کو، وہ ایک طرف ہوں گے، باقی دوسرے جو ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا، ان کا ذمہ لیا جائے گا، وہ ذمی ہوں گے، ان کا ذمہ لیا جائے گا. لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ جو پالیسی میکنگ جو ہیں ڈیسیجنز، جہاں کے وہ پوزیشن جہاں پر کے پالیسی کے فیصلے ہو رہے ہوں، وہاں ان کو نہیں لایا جا سکتا. اور دوسرے یہ کہ ایک لیجسلیشن میں، قانون سازی کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو قانون سازی کا منبع اور سرچشمہ کتاب و سنت ہے جس کو وہ مانتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات شاید آپ حضرات کے ذہن میں، یہ بھی ایک کڑوی گولی ہے دوسرے اعتبار سے، وہ اترے گی نہیں شاید بہت سے حضرات کے، اس لیے کہ جو شخص بھی مسلمان ہے، وہ فاسق ہو فاجر ہو، اس کو بھی وہی حق حاصل ہے جو کسی متقی مسلمان کو ہے اور کسی تہجد گزار مسلمان. آپ وہاں پر کوئی اضافی شرطیں نہیں لگا سکتے کہ پہلے وہ سرٹیفکیٹ لے کر آئے کسی مسجد کے امام سے کہ یہ 5 نمازیں میرے یہاں پڑھتا ہے، یا کسی اور سے کوئی سند لے کر آئے. یہ کوئی چیز نہیں ہوگی. یا تو تکفیر کیجئے، یا تو وہ کسی ایسی چیز کا مرتکب ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز کہہ رہا ہے اس سے ظاہر ہو گئی ہے کہ جو تکفیر کی بنیاد بن سکتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں آل اور نن لا ہوگا. یا تو تمام حقوق اسے حاصل ہوں گے، یا جیسے ہی تکفیر ہوئی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جملہ حقوق جو ہے اس کے ساقط ہو جائیں گے. اس کے بین کوئی شکل نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے جس کو کہ کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لا یزید ولا ینقص، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. سو لانگ ایز یو ایکسپٹ ہم ایز اے مسلم، اسے تمام حقوق حاصل ہے جب تک آپ اسے مسلمان مانتے ہیں. ہاں تکفیر ہو گئی تو وہ حقوق جملہ ساقط ہو جائیں گے. اس میں فسق اور فجور اور تقوی اور دینداری، اس کی بنیاد پر قانونی اور دستوری اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوگا. وہ فرق و تفاوت آپ کو قائم کرنا ہوگا ایک عام فضا پیدا کر کے، کہ انتخابات ہو رہے ہیں تو عوام ووٹ ہی ان کو دے. یہ ان کے اپنی ایک ایجوکیشن ہے جو آپ کو کرنی ہوگی، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا، وہ خود دیکھے کہ جو فاسق و فاجر ہے وہ کیسے اسلامی ریاست کے کاروبار کو چلائے گا. لیکن یہ کہ ووٹ کے حق پر کوئی قدغن لگا دینا، یہ در حقیقت پھر بالکل ناقابل عمل ہے، اور اسی وجہ سے کنفیوژنز ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ریاست کیسے چلے گی. کہ فرض کیجئے کہ کسی سند کی ضرورت ہو، اب یہ سند جو ہے کون لے کر آئے، کہاں سے لے کر آئے، منافقانہ کہیں پانچ نمازیں پڑھے تو سند لے کر آئے، اس کا کوئی بنیاد نہیں بن سکتی. جو بھی مسلمان ہے اس ریاست کا رہنے والا، وہ مسلمان اس میں برابر کا شریک ہے، اس کے قانونی اور دستوری حقوق کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ہاں تکفیر کا مسئلہ جو ہے اب اس کو سمجھ لیجئے. اس لیے کہ جب یہ بات میں نے بیان کی اور یہ حدیثیں آپ کو سنائی تو ایک مسئلہ ذہن میں خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی تو کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے. وہ تو ہمارا ہی ذبیحہ کھاتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ہماری ہی طرح کی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ بعض لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں، اور شاید یہ بات صحیح ہو، کہ اپنے اخلاق میں وہ ہم سے بہتر ہیں، عام لوگوں سے ان کے معاملات بہتر ہیں. ایک نئی جماعت اور نئی تحریک کے اندر کچھ ولولہ ہوا کرتا ہے، وہ ولولہ ان کے اندر بھی نظر آتا ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ بات بھی چلی تھی کبھی کہ انگریز ہم سے بہتر مسلمان ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ وقت پر دفتر آتا ہے، وہ رشوت نہیں لیتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. کہ اگر انہی احادیث کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی تکفیر کس بنیاد پر ہوگی. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کسی کو مسلمان ماننا اور ہے، کسی کی تکفیر کرنا بالکل اور ہے. اس میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. جس شخص کے بارے میں ہمیں کچھ اور معلوم نہیں ہے، وہ تو مجرد کلمہ شہادت کی بنیاد پر مسلمان مان لیا جائے گا. ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں وہ ختم نبوت کا منکر ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ وہ اللہ کے اعلیٰ کل شئن قدیر ہونے کا منکر ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. جب تک کچھ معلوم نہ ہو تو محض کلمہ شہادت کسی کو مسلمان تسلیم کرانے کے لیے کافی ہے. جس کی میں نے مثال دی تھی پچھلی مرتبہ، عین حالت جنگ میں جبکہ حضرت اسامہ ابن زید کی تلوار تلے آگے آئے، ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت بھی تلوار رک جانی چاہیے. اس لیے کہ یہ ڈھال ہے، دل چیر کر دیکھ نہیں سکتے. بلکہ مجھے ایک صاحب نے بعد میں بتایا کہ حضور کے بڑے پیارے الفاظ تھے، ہلا شققت قلبہ، یعنی یہ تادیبی انداز کے اندر اور تنقیدی انداز میں، فہمائش کے انداز میں حضور نے فرمایا حضرت اسامہ سے کہ اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا. یعنی در حقیقت انہیں متنبہ کیا ہے کہ دل کے معاملے پر، جیسے کہ میں نے حدیث سنا حساب ہو اللہ عز و جل، دل کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے نہیں. جب ایک کلمہ شہادت ایک شخص پڑھتا ہے، وہ اسلام لے آیا، ہم نے اس کو مسلمان مان لیا، الا یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو، وہ فرض کیجئے کہتا میں تو آخرت کو تو نہیں مانتا، میں نے تو دو ہی باتیں مانی تھی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کب آخرت کا اقرار کیا تھا. فرض کیجئے وہ کہتا میں اللہ کو علی کل شئ قدیر نہیں مانتا، وہ کہتا میں اللہ کو بکل شئ علیم نہیں مانتا، وہ کہتا میں قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، یہ تو محمد کا اپنا کلام ہے. فرض کیجئے اس طرح کی ہزار باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. تو ضروریات دینی میں سے میں نماز کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ زکات کا انکار کیا تھا نا، لیکن یہ کہ ان کی تکفیر ہوئی. تو تکفیر کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی شخص اقرار کر رہا ہو، اعلان کر رہا ہو، اظہار کر رہا ہو کسی ایسی شے کا جس سے ضروریات دینی میں سے کسی ایک ضروری چیز کی نفی ہو رہی ہو، اب اس کی تکفیر کی جائے گی. اس کو جدید دور میں کہتے ہیں پرجنگ. جیسے کہ نظریاتی ریاست کا معاملہ ہے کہ اس کا مکمل شہری صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو اس نظریے کو مانتا ہو، بالکل دو اور دو چار کی طرح کی منطقی بات ہے. دوسرے معاملہ، دوسرے لوگ پروٹیکٹڈ ہوں گے، جان مال عزت آبرو ان کی محفوظ ہوگی، ان کو عقیدے عبادت ہر شے کی اجازت ہوگی، اپنے اپنے طریقے پر کریں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال معاملات ریاست میں ان کا دخل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے یہ بات جان لیجئے کہ کوئی معاشرہ جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہو، وہ اگر نظریے کے معاملے میں بہت زیادہ رواداری برتنے لگے گا تو وہ معاشرہ ڈھیلا ہو جائے گا، انجن پنجر ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ کمزور پڑ جائے گا. نظریاتی معاشرے کو پرج کی ضرورت پیش آتی ہے. کہ فرض کیجئے ایک مسلمان باپ کا بیٹا ہے تو مسلمان، لیکن اب وہ کوئی بات ایسی کر رہا ہے جو اسلام کی بنیاد سے ٹکراتی ہے اس کی تکفیر کی جائے. ہل بی پرزڈ, تزکیہ اس معاشرے کا, اس جماعت کا, اس حیث اجتماعیہ کی تطہیر اور اس کا تزکیہ لازم ہے. تکفیر کے معنی کیا ہے؟ دور کر دینا, ہٹا دینا, کاٹ دینا, یہی تو تکفیر ہے. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ کے اثرات کو دور کر دے, زائل کر دے, کفارہ ہے. تو یہ تکفیر کیا ہے؟ کہ کسی کو اس معاشرے سے علیحدہ کر دیا جائے, ورنہ وہ ایک گندی مچھلی اب پورے تالاب کو پلیوٹ کرے گی. بظاہر تو یہ بات جو ہے شاخ گزرتی ہے ہمارے اوپر, لیکن یہ کام جو ہے لازم ہے کسی نظریاتی معاشرے کے لیے کہ وہ فرض کرتا رہے اپنے آپ کو کہ جو لوگ نظریے میں اب کہیں اس سے اتنے دور چلے گئے ہوں کہ اب ان کے ساتھ جو ہے معاملہ ایک اندیشہ ہے, اس معاشرے کو اس کے نظریاتی سرحدوں کو یا نظریاتی اساسات کو زور پہنچنے کا, تو اس کی تکفیر کی جائے گی. یہ تکفیر جو ہے یہ ایک سیکنڈری ایک فینومینن ہے, اضافی عمل ہے. لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں اور کچھ ہمیں معلوم نہ ہو, راستہ چلتے ہوئے ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم, مزید اگر آپ اس سے پوچھتے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سورہ نساء کی وہ آیت سنائی تھی, اہل ایمان ایسا نہ کیا کرو کہ تم جب اللہ کی راہ میں نکلو اور کوئی تمہیں سلام کرے یا اپنے اسلام کا اظہار کرے تو تم کہہ دو لستا مومنا, کہ ہم تو تمہیں مسلمان اور مومن ماننے کو تیار نہیں ہے, گردن بھی اڑاؤ اس کی اور اس کا مال جو ہے مال غنیمت کے طور پر قبضہ کر لو. ایسا نہ کرو, ہرگز نہ کرو, اس لیے کہ تم اس کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے. ہاں اگر بعد میں یہ معلوم ہو کہ ضروریات دینی میں سے کسی شے کا یہ انکار کر رہا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی. یہ بالکل سیکنڈری ایک ایکشن ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا انکار اور اس فصیل کے اندر نقب لگانا, یہ ان کا وہ جرم ہے کہ جس کی بنا پر ان کی تکفیر ہوئی ہے اور صحیح ہوئی ہے, یہ تکفیر ہے. لیکن کسی اور شخص کا معاملہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو, اس کے بارے میں کلمہ شہادت, جیسے کہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی, عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ. تو یہ بات جو ہے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ اپنے مقام پر سمجھ لینا. اب دیکھیے کس قدر مشکل ہے کسی مسلم کو ڈیفائن کرنا, کتنا مشکل ہے. جو وہ منیر صاحب مانگ رہے تھے ڈیفینیشن, اس کا مطلب تو یہ کہ تمام ضروریات دینی کی تفصیل دے دی جائے کہ جو شخص ان کا انکار نہ کرے وہ مسلمان ہوگا. یہ تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. تمام چیزوں کی فہرست جو ہے وہ تو کئی شاید والیومز کے اندر آئے کہ دین کی ضروری باتیں کون کون سی ہیں, لازم کیا کیا ہے کہ ان میں سے کسی کا انکار نہ کرے تو وہ مسلمان ہوگا, کل میں شہادت ادا کرتا ہوں. تو یہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اس بات کو سمجھیے کہ کسی کو مسلمان ماننا مثبت طور پر صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر ہے. الایمان قول کما قالہ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اس کا تعلق قول سے ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا کہ وہ یومنا بھی, وہ ایمان لائے مجھ پر بھی, وہ ماجے تو بھی, اور ان تمام چیزوں پر جو میں لے کر آیا ہوں, یہ بھی اس کی شرط ہے. تو گویا کہ اگر کوئی شخص ان بنیادی باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دے جس کی تعلیم دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پھر اب اس کی تکفیر کی جائے گی, اس کو مسلمانوں کے اس معاشرے سے علیحدہ کر دیا جائے گا. اس ضمن میں ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں جس سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کسی شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی. عن انس, یہ سنن ابی داود کی روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایمان کی بنیادوں میں شامل ہیں, یعنی اس کے لوازم میں سے ہیں, اہم ترین ہیں. الکف عن من قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل, اس شخص سے ہاتھ کا روک لینا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، کسی گناہ پر اس کی تکفیر نہیں ہوگی اور اسلام سے اسے کسی عمل کی بنیاد پر خارج نہیں کیا جائے گا. یہ تو حدیث کے الفاظ آ گئے. امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ بالکل در حقیقت اس پر مبنی اس پر. اس حدیث میں دو چیزیں اور بیان ہوئی ہیں، وہ اس وقت میں بیان نہیں کروں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر، اس لیے کہ پھر بحث ادھر ادھر چلی جائے گی. تین چیزوں کی یہاں اہمیت کا حضور نے ذکر فرمایا ہے کہ سلاسل من اصل الایمان، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. ان میں سے پہلی بات، اہم ترین بنیاد یہ ہے، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل. جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہو، کسی گناہ کی بنیاد پر اس کی تکفیر نہیں ہوگی اور کسی عمل کی بنیاد پر اسے اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا. یہی بات ہے جو امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا. اب دیکھیے یہ احادیث میں نے آپ کو سنائی، اب اس کے بالکل برعکس کچھ احادیث سنا رہا ہوں، بلکہ احادیث بیان کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایک ہی حدیث میں انشاءاللہ تعالی وہ ساری بات آ جائے گی کہ گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی کج خلقی یا بد اخلاقی پر ایمان کی انتہائی نفی کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ حدیثیں، میرا جو کتابچہ ہے سورۃ العصر پر، اس میں آپ کو وہ حدیثیں مل جائیں گی. اس کے زمینے میں میں نے پانچ چھ حدیثیں درج کی ہیں. مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ لا یزنی الزانی ہین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق ہین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر ہین یشرب وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی جبکہ وہ شراب پی رہا ہو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. اب یہ تو گناہ کبیرہ ہے نا، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، یہ گناہ کبیرہ کبائر ہے. تو یہاں پر حضور نے عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی کی. میں اس سے آگے کی ایک زیادہ حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں. یہ تو گناہ کبیرہ کی بات ہے نا. اب حدیث سنیے، عن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو شریح خدائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یومن واللہ ایمان نہیں رکھتا، خدا کی قسم اس شخص کا کوئی ایمان نہیں. آپ سوچئے صحابہ کرام لرز گئے ہوں گے، کون بدبخت ہے، کون شقی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا، دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، حضور کون کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ شقی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہرگز مومن نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں رکھتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اب آپ جواب سنیے، قال الذي لا يامن جاره بوائقه، رواه البخاری، بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا وہ شخص جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، کج خلقی، پڑوسی کے ساتھ کج روی اختیار کرنا، اس کو ایزا پہنچانا، یہ کوئی گناہ کبیرہ میں تو نہیں آئے گا؟ آپ یہاں کوئی لسٹ نکال لیجئے. یہ صرف ایک اخلاق کی کمی ہے، کج خلقی ہے، بد اخلاقی کہہ لیں گے اسے. لیکن اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ قسم کھائی ہے کہ ایمان نہیں. یہ ہے وہ بات، اور اس قسم کی احادیث ہیں جس کی بنا پر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ الایمان قول وعمل، عمل کی بنیاد پر نفی ہو گئی نا. تو ایمان میں یہ دونوں چیزیں، قول اور عمل، یہ اس کے اجزاء لا ینفک ہیں، یہ ایک وحدت ہے، ایک آرگینک ہول ہے، انسیپریبل، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ قول کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے سید الفقہا قرار دیا تو سید المحدثین ہے، بلکہ عام طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری کے لیے تمام اہل ایمان کے امیر ہیں، سردار ہیں، سید المحدثین ہیں، ان کا جمع کردہ جو ہے مجموعہ احادیث صحیح بخاری، اس کے بارے میں کم سے کم اہل سنت تو سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. امام بخاری کی روایت ہے حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں کہ جس کی ادارہ ثانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. اس طرح کی احادیث کی بنیاد پر امام بخاری اس نتیجے تک پہنچے کہ الایمان قول وعمل، مزید اسی کی کرولری، وہ یزید و ینقص، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی. اب ان دو چیزوں کا جو میں نے تقابل آپ کے سامنے رکھا، ان دونوں کو جو چیز جوڑتی ہے آپس میں وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے قانونی ایمان یا اسلام کی، دوسری بات ہے حقیقی ایمان کی جو عبارت ہے یقین قلبی سے. کیسے ممکن ہے کہ قلب میں یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی میں اس کا قانون توڑ دوں؟ سادہ سی مثال ہے، اگر کوئی ٹریفک کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے چوک میں، کیا اس کی حیثیت ہے بیچارے کی؟ کیا آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن وہ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ قانون نہیں توڑتے، آپ کی سائیکل موٹر سائیکل کار صحیح جگہ سے رک جاتی ہے. اگر نہ ہو تو آپ دائیں بائیں دیکھ کر کہ کسی کو نقصان نہ ہو نہ مجھے نقصان پہنچے، لا ضرر ولا ضرار، اور آپ نکل جاتے ہیں. یہ فرق کس بنیاد پر کہ یہ آپ کو نظر آ رہا کھڑا ہوا؟ بلکہ بسا اوقات کچھ نوجوان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ کہاں بھاگے گا، کہاں دوڑے گا، ہمیں کہاں پکڑے گا. لیکن اگر یہ نظر آ جائے کہ ایک سارجنٹ بھی ہے پاس کے، اس کی موٹر سائیکل بھی کھڑی ہے، تب تو نہیں کریں گے نا، کہ معلوم ہے کہ ہمارا پیچھا ہو سکتا ہے اور ہمیں آگے آ کے پکڑا جا سکتا ہے، تو اب ان کی بھی جو ہے وہ جرت سے جواب دی جائے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کو یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہے؟ ہوا معکم اینا معکم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے. اسے صفاتی طور پر کہیں، ذاتی طور پر کہیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ صفاتی طور پر اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہیں بھی آپ اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، بچ کر جا نہیں سکتے، بالآخر اسی کے حضور میں حاضر ہونا ہے. اور وہ عدالت وہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. نہ وہاں کوئی شفاعت جو ہے وہ کام آنے والی ہے، نہ وہاں پر کوئی سفارش کام آنے والی ہے، نہ کچھ دے دلا کر چھوٹنے کا امکان ہے، نہ کوئی انسان آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی طرف سے کوئی مدد مل سکتی ہے. قرآن مجید ہی کی آیت ہے کہ نہیں؟ یہ یقین ہو تو کیسے اللہ کا قانون توڑے گا، کیسے معصیت کرے گا، کیسے گناہ کا ارتکاب اس سے ہوگا؟ یہ یقین ڈھیلا پڑتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی، وہ دل سے نکل کر انسان کے سر کے اوپر منڈلاتا ہے جیسے کہ پرندہ چکر لگا رہا ہو. اگر توبہ کرتا ہے تو رجوع کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو ایمان قلبی ہے یہ لازماً گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. نیک عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، برائی کریں گے خود بخود گھٹے گا. صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھیں گے اس میں اضافہ ہوگا، اور کھلنڈروں اور اوباش لوگوں اور جو بھی ہمارے ہاں جو جس طرح کی گفتگویں ہوتی ہیں محفلوں میں، اب اس کا کیا ذکر کرنا ہے، وہاں آپ کچھ وقت گزاریے گپ بازی کے اندر، خود بخود محسوس ہوگا کہ یہاں کسی شے میں کمی ہوئی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کتاب و سنت کے نصوص اس کے اوپر موجود. زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. تو کیسے ممکن ہے کہ ان نصوص کے ہوتے ہوئے یہ کہا جا سکے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے؟ یہ ایمان جو ہے حقیقی ایمان، قلبی ایمان، یقین قلبی والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان، یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور اس کا جزو لا ينفک ہے انسان کا عمل، اس کا رویہ، اس کا ایٹیچیوڈ. اس کا طرز عمل، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، یہ انسیپریبل ہے، انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. حضور کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے کہ الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جس میں انسانی میں، جسد بشری میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے. اس دل میں ایمان اتر گیا ہو، جس کی نفی کی گئی ہے وہاں، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، زبان پر تو آ گیا ہے، کلمہ شہادت تم نے ادا کر دیا ہے، تو تمہیں ہم مسلمان تو مانتے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہہ سکتے ہو. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جبکہ اس کے برعکس اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ حجرات میں، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تو ایمان کو تمہارے نزدیک انتہائی محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. دل میں ایمان کھب جائے، پھر ظاہر بات ہے کہ پورا وجود منور ہو جائے گا. خطا ہو سکتی ہے کسی وقت، خطا ہوگی توبہ کرے گا، فوراً رجوع کرے گا، اور اس میں کوئی دیر نہیں لگائے گا. یتوبون من قریب، جیسے ہی گناہ کا صدور ہو گیا ہے، کسی وقت انسان پر غفلت طاری ہو گئی، ذہول ہو گیا، کہیں جذبات کا ایک طوفان اندر سے امڈا اور اس طوفان میں وہ اندھا بہرا ہو گیا، کوئی حرکت کر بیٹھا، کسی ماحول میں ایسے میں آ گیا، اس وقت اس ماحول کے اثرات اس پر ایسے آ گئے کہ اس کی وجہ سے کوئی غلط حرکت ہو گئی، اگر دل میں ایمان ہے فوراً رجوع کرے گا، پلٹے گا. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کہیں سڑک پر پھسلن ہو اور آپ جا رہے ہو سائیکل پر یا ویسے ہی پیدل چل رہے ہو، پھسل کر گرے تو بجلی کی طرح آدمی اٹھتا ہے، فوراً پڑا تو نہیں رہتا نا وہاں. تو ذلت جس کو کہتے ہیں، پھسل جانا جس کو کہتے ہیں، خطا جس کو کہتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین خیر الخطائین التوابون، تمام بنو آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے. خطا ہوئی، اٹھو، فوراً رجوع کرو، فوراً اصلاح کرو، فوراً معافی مانگو، فوراً اصلاح حال کا اللہ تعالیٰ سے پھر ایک وعدہ کر لو کہ پروردگار معاف فرما دے، جو خطا ہو گئی ہے بخش دے، درگزر فرما دے، میں اب آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ تیرے حکم کے خلاف نہیں چلوں گا. یہ بالکل دوسری بات ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی بدی کے اوپر ڈیرا لگا دے، جیسا کہ میں نے حدیث کا آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ ایمان دل سے نکل کر منڈلاتا ہے، لیکن ایمان اگر توبہ کرتا ہے تو وہ رجوع کرتا ہے، دل میں پھر داخل ہو جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا، وہیں ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اب ایمان رخصت ہو گیا. لیکن کون سا ایمان؟ دلی یقین والا ایمان. وہ قانونی ایمان رخصت نہیں ہوا، گناہ کبیرہ کی بنیاد پر بھی تکفیر نہیں ہوگی. لا تکفر ہو بے ذنبن ولا تخرج ہو من الاسلام بے عمل، تم کسی بھی گناہ کی بنیاد پر اس کی تکفیر نہیں کرو گے، اور کہ اسلام سے نہیں نکالو گے اسے کسی عمل کی بنیاد پر. بہت ہی جامع الفاظ حدیث کے آ گئے ہیں، گویا کہ اس قانونی ایمان یا اسلام کا جو لیگل سٹیٹس ہے اس میں کسی عمل کا کوئی دخل نہیں، اس کا سارا دار و مدار الایمان قول، قول پر ہے. لا یزید ولا ینقص، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور گناہ کبیرہ پر بھی تکفیر نہیں ہوگی. لیکن وہ حقیقی ایمان، وہ دل کے اندر راسخ ہو جانے والا ایمان، وہ ایمان کے جو دلوں میں داخل ہو گیا ہو، جس سے اللہ نے مزین کر دیا ہو دلوں کو اور منور کر دیا ہو قلوب کو، وہ ایمان شے دیگر ہے، وہ اور چیز ہے. وہ اگر آئے گا تو عمل اس کے تابع ہو جائے گا، نہ صرف تابع ہوگا، اس کا جزء بن جائے گا. الایمان قول و عمل، اور یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. البتہ اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، بعض ہمارے علماء اس قسم کی احادیث میں ترجمہ کرتے ہیں، مثلا یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو، اس کی ترجمانی یوں کی جاتی ہے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اب اس میں مجھے تھوڑا سا ایک رائے کا میں اظہار کر رہا ہوں ادب کے ساتھ،
کہ جو اس قول میں جو حضور کا ہے جتنا زور ہے، جس طرح یہ لرزا دینے والا ہے، کب تک ہی تاری کرنے والا ہے، وہ سارا زور ختم ہو جاتا ہے. ایک شخص اس کے لیے تو آسانی سے تیار ہو جائے گا، کامل نہیں نا، کوئی بات نہیں، کامل کس کا ہوگا، کامل ایمان کس کا ہوگا، کامل نہ صحیح، ایمان تو ہے نا. اب وہ جو ساری اس کے لیے تنبیہ تھی، تادیب تھی، فہمائش تھی، ڈانٹ ڈپٹ تھی، کچھ اپنے باطن میں جھانکنے کے لیے جو اس کو آمادہ کرنے والی چیز تھی، جو اس پر کب کبھی تاری کرنے والی شے تھی، وہ ختم. یہ کیوں کرنا پڑتا ہے انہوں نے ماں کو؟ اس لیے کہ بات وہاں آ جاتی ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. بس یہی مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ ایمان قلبی والی بات پر سے کفر کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ہے ایمان قانونی والی بات. ان دونوں کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے. جہاں یہ گڈمڈ ہوں گے وہیں ساری خرابی پیدا ہوگی. اس دنیا میں ہمارا سروکار ہے صرف ظاہر سے، قول سے، اس کی بنیاد پر. ہاں جو عمل کرے گا، جس زد میں آ گیا اسلامی قانون کی، جس دفعہ کی زد میں آ گیا، اس کو سزا مل جائے گی. لیکن زانی بھی ہے، سنسار بھی کیا گیا، تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہوا، کفر کی بنیاد پر نہیں ہو گیا دنیا سے، وہ فاسق اور فاجر مسلمان تھا. منافق بھی ہے، اور تو اب کس کے لیے ممکن ہے کہ کسی کے دل کے حال اس کو معلوم ہو؟ حضور کو تو معلوم تھا، لیکن حضور نے بھی اپنے اس علم ذاتی کی بنیاد پر قانونی فیصلے نہیں کیے، بلکہ منافقین کو بھی اسلامی ریاست کا ایک شہری مانا، جملہ حقوق ان کے آخری سانس تک محفوظ رہے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین کی نماز جنازہ محمد رسول اللہ نے پڑھ دی صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں حضور کو حکم آ گیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کبھی حضور سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کسی شخص کے بارے میں کہ یہ منافق تھا، میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا. آپ صرف اعراض فرماتے، جاؤ بھائی اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو. اور اس میں بھی ایک معاملہ اور بھی حضور کرتے تھے، پوچھا کہ کسی اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں تھا؟ اگر کوئی مدیون ہے، مرا ہے، تو جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے آپ نماز نہیں پڑھتے. جاؤ صلوا علی اخیکم، جاؤ اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو. لیکن ڈکلیئر کر کے کسی کو کہ یہ منافق تھا، میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا، کم سے کم میرے علم کی حد تک کوئی واقعہ نہیں. اس لیے کہ منافق لیگل سٹیٹس نہیں ہے، اس کو حقیقت اچھی طرح سمجھ لیجئے. لیگلی دو ہی الفاظ استعمال ہوں گے، مسلم اور کافر، مسلم غیر مسلم، خلاص. اب اس کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. جو شخص لیگلی مسلم ہے، پہلے تو میں نے وہ ایمان کا شرح بنوایا تھا نا، ایمان قانونی ایمان، حقیقی ایمان، اس کے ساتھ تین تین الفاظ اور. اب ذرا دوسرا شجرہ بنائیے، اسلام. جو مسلم ہے اس کی باطنی کیفیات تین ہو سکتی ہیں، یا تو مثبت طور پر ایمان بھی ہے، میں نے مثبت کا لفظ استعمال کیا، اٹس اے پازیٹو ویلیو، ایمان ہے، روشنی ایمان کی موجود ہے. قانون میں مسلم، حقیقت میں مومن، فہو المطلوب، اور کیا چاہیے؟ نور علی نور کہیے اس کو، وہ تو کامیاب ہو گیا، فقد فاز فوزا عظیما. اس کے بالکل برعکس یہ ہے، قانونا مسلم اور باطنا منافق، دھوکے باز ہے، فریبی ہے، جانتا ہے کہ میں دھوکے سے مسلمان بنا ہوا ہوں. کوئی ہندو آتے ہیں یہاں پہ، پکڑے جاتے ہیں، کوئی ہندو جو ہے یہاں آتا ہے وہ جاسوس بن کر، اور وہ تو مسلمانوں کا بھیس بدلے گا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، خطرہ کرا کے آئے گا، نماز سیکھ کر آئے گا، وہ سب کچھ سارے احتیاطیں کر کے آئے گا. یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، بعض اوقات خبریں ملی ہیں کہ سرحدی دیہات میں کوئی ہندو جاسوس سالہا سال تک امام مسجد کی حیثیت سے رہا، تو اسے تو معلوم ہے نا کہ میں کیا ہوں. دل میں اس کے نفاق، دھوکہ، فریب، لیکن یہ کہ قانوناً وہ مسلمان. اب یہ دو انتہائیں ہو گئیں، جو شخص مسلم ہے قانوناً اس کی دو انتہائیں تو یہ ہو گئیں، یا پازیٹو کہ اس پہ ایمان ہے، فہو المطلوب، یا نیگیٹو کہ اس میں نفاق ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے، یہودیوں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کا، کہ جو ساکھ جم گئی تھی اسلام کی ساکھ، اس کو ختم کرنے کے لیے، آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ.
ان کا دیکھو ایسے کرو، یہ جو صورت ہو گئی ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے، جو محمد کے دامن سے وابستہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کسی طریقے سے واپس نہیں آتا، تو یہ جو ساتھ قائم ہو گئی ہے اس کو ختم کرو. اس کا ختم کرنے کا طریقہ کیا؟ صبح کے وقت ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ. اور میں یہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا کرتا ہوں، ساری تفاصیل تو موجود نہیں ہے، کہ یہ جو چند گھنٹے وہ رہے اس میں لازماً وہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے، بہت قریب ہو کر بیٹھتے ہوں گے، بڑے مؤدب بیٹھتے ہوں گے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر ہو کہ یہ تو بڑی نیک نیتی سے آئے تھے، بڑے عمدہ انداز میں آئے تھے، یہ تو حضور کے خصوصی جو ہے صحبت کے اندر بیٹھے ہیں اتنے گھنٹے، پھر جو اگر یہ واپس پھر گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی برائی دیکھی ہوگی نا. یہ وہ انسان کی بشری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ برائی کے لیے وہ فوراً جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کسی کی بھلائی کو آسانی سے مانتا نہیں. ہوگی یہ کوئی نہ کوئی بات، آخر دیکھیں وہ آدمی جو ہے بڑا معقول آدمی ہے، بڑا عالم دین تھا یہودیوں کا، اور وہ صاحب اپنے تمام رشتہ داروں سے ان سے لڑ کر وہ اسلام لایا، وہ اتنے گھنٹے رہا حضور کی صحبت میں، پھر جو مرتد ہو گیا تو آخر کچھ تو دیکھا ہوگا اس نے. یہ ذہن کے اندر وسوسہ اندازی کرنے کے لیے انہوں نے یہ باقاعدہ سازش کی. وقالت طائفۃ منہم آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی لوٹ سکیں، یہ بھی واپس آ جائیں، پھر جائیں، یہ ان کا اعتماد متزلزل ہو جائے، ان کے یقین کی جڑیں ہل جائیں، اس کے لیے سازش کی گئی. اب یہ چند گھنٹے جو وہ مسلمان رہے تو وہ جان بوجھ کر اچھی طرح جانتے تھے نا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ ہم بنے ہوئے ہیں، تو یہ منفی ایک کیفیت ہے، جیسے کہ میں نے جاسوس کی مثال دے دی یا ان سازشی یہودیوں کی مثال دے دی، یا ان کے واقعہ ذہن میں رکھیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو قبر سے لینے کے لیے، نکال کر لے جانے کے لیے دو بڑے ہی اللہ والوں کا بھیس بدل کر اور بڑے روحانی شخصیات کا روپ دھار کر وہ مدینے میں آئے، اور انہوں نے جو بھی وہاں پر ڈرامہ کیا وہ ایک مشہور واقعہ ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ بڑے دیندار، بڑے متقی، بڑے اللہ والے، یہ تو تارک الدنیا درویش ہیں، تھے وہ بدماش، وہ یہودی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کو نکال کر لے جانے کے لیے آ رہے. تو یہ ہو گئی دو انتہائیں، مثبت ایمان، ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے لیکن مثبت ویلیو ہوگی، پلس ون، پلس ٹو، پلس تھری، پلس فور، پلس انفینیٹی، ایک انتہا تک چلا جائے گا معاملہ، لیکن یہ کہ ہوگا پلس. ایک ہے مائنس، مائنس ون، مائنس ٹو، مائنس تھری، مائنس انفینیٹی. جو عبداللہ ابن ابی کا مائنس ہے وہ انتہا کا مائنس ہے، جو ابو بکر صدیق کا پلس ہے وہ انتہا کا پلس ہے، لیکن درمیان میں درجے ہوں گے. لیکن پلس اور مائنس کا فرق ذہن میں رکھیے، البتہ درمیان میں ایک زیرو لیول بھی آئے گا جو نہ تو مثبت طور پر ایمان ابھی دل میں داخل ہوا، نہ ہی منفی طور پر ان کے اندر دھوکہ دینے کی کوئی نیت ہے. یہ ہے وہ درمیانی ایک کیفیت جس کا کہ سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر ذکر ہوا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اسی لیے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اگر وہ منافق ہوتے تو کوئی عمل قبول ہی نہیں. یہ آیت کا آخری ٹکڑا ثابت کر رہا ہے وہ منافق نہیں تھے، منافق کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں. یہاں فرمایا جا رہا ہے اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا، کچھ کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، یہ اس کی شان رحیمی اور شان غفاری کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی تمہاری اطاعت کو قبول کر لے گا، درا حالے کہ فی الواقع تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. اللہ اگر سخت ہو، حساب پورا پورا لے، تو اصول یہ ہونا چاہیے جب تک دل میں ایمان داخل نہیں ہوا کوئی عمل قبول نہ ہو. نہیں، اگر نفاق نہیں ہے تو عمل قبول ہو جائے گا اگر تم اطاعت کرتے رہو گے. یہ اللہ کی طرف سے کنسیشن ہے، یہ رعایت ہے،
اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات آیت کے آخر میں آئیں وہ کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ جو آیت کے اختتام پر جو آتی ہیں اسماء باری تعالیٰ یا صفات خداوندی کا، ان کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے آیت کے مضمون کے ساتھ، کہ چونکہ یہاں رعایت دی جا رہی ہے کہ چاہے ابھی دل کے اندر وہ ایمان داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اگر دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، اور تم صداقت کے ساتھ آ رہے ہو، تو پھر یہ ہے کہ تمہاری اطاعت قبول ہوگی. اگرچہ ایک بات نوٹ کر لیجیے، یہ اطاعت جزوی اطاعت نہیں ہوگی، کلی اطاعت ہوگی. اللہ کا ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک پاؤں تلے، یہ اطاعت نہیں، یہ ڈھٹائی ہے، یہ تمسخر ہے، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق اڑانا ہے اللہ کا اور اللہ کے احکام کا. اگر اللہ کا حکم ہے تو جو حکم ہے ماننا ہو. اطاعت اگر اللہ کی آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی، اطاعت رسول کی اپنے اوپر لازم کی ہے، تو جو حکم ہے وہ ماننا ہوگا. تو اطاعت جزوی اطاعت نہیں ہوتی. ان تطیع اللہ و رسولہ، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی رعایت ہے کہ اس حال میں کہ اگر ایمان نہ بھی ہے دل کے اندر، ابھی داخل ہوا، دھوکہ بھی نہیں ہے، تو اگر اطاعت کرو گے تو قبول کر لے گا، لیکن وہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت. وہ بات نہ ہو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو نہیں ہے کوئی بدلہ، کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے گا، الا خزي في الحياه الدنيا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل و خوار کیا جائے. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور. یہ اطاعت اگر کلی اطاعت ہے، پھر میں عرض کروں گا، کبھی خطا ہو گئی فوراً توبہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کر لیتا ہے گناہ سے وہ ایسے جیسے گناہ نہیں کیا، لہذا اس کھاتے کو علیحدہ رکھیے. لیکن ارادی طور پر دین کے کسی حصے کو چھوڑ دینا، کیا کریں جی، مجبوری ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو چھوڑ دیا. مستقل طور پر کسی معصیت پر ڈیرا لگا دینا، یہ بالکل دوسری بات ہے. کہیں وقتی طور پر کوئی خطا کا صدور ہو جانا، یہ بالکل دوسری بات ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر، طے کر کے، فیصلہ کر کے، چاہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی عذر تلاش لیا ہو، اگر دین کے ایک حکم کو بھی مستقل طور پر ثابت کر لیا گیا، یہ کل دین کی نفی ہو جائے گی. اب میں صرف ایک آیت کی طرف اور اشارہ کر رہا ہوں، اس سے وہ چونکہ میں نے آج پہلے اس کا حوالہ دیا ہے. دیکھیے اس میں نقطہ کیا ہے، اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اگر کوئی شخص دین پر اطاعت کرے گا، دین پر کاربند ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے گا، اس کے نتیجے میں بھی ایمان پیدا ہو جائے گا دل میں، جو اس وقت کی کیفیت ہے کہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، یہ دائمی نہیں رہے گی. نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اللہ کے احکام پر چلو گے، حرام سے بچو گے، سارے دین کا جو ہے اس کے اوپر کاربند ہوگے، تو یہ عمل خود انسان کے باطن کے اوپر اس کا ایک عکس پڑتا ہے. جیسے قلب کا اور باطن کا اثر پڑتا ہے عمل پر، ایسے ہی عمل کا ایک اثر ہے جو مترتب ہوتا ہے انسان کے باطن پر، اس کے قلب پر. ان اعمال کی ایک نورانیت ہے، ان میں ایک ایمان کی حلاوت ہے. جب یہ عمل انسان کرتا ہے تو دل کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں اپنے اسلام کا، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے، ایمان کی شاہراہ پر ڈال دیا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اس اسلام میں بھی اگر سچے ہو، یہاں پہ لفظ اسلام آیا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان دھر رہے کہ اسلام لے آئے، اگر تم اپنے اس اسلام کے اندر سچے ہو، دھوکے کی نیت نہیں ہے، فریب کا ارادہ نہیں ہے، تو اگر تم اس راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان تک پہنچا دے گا. وہی ان تطیع اللہ و رسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے، تو یہ کہ فوری طور پر بھی اللہ تمہارے اعمال کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہارے اندر وہ یقین والی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ان اعمال کا کچھ بھی نتیجہ جو ہے انسان کے باطن پہ نہ نکلے. اب آخری بات کا صرف میں ذکر کر دوں ان دو آیات کا, خاص طور پر سورہ حجرات کے جو آخری پانچ آیات ہیں. پہلی آیت کا میں نے آج تقریباً مکمل بیان کر دیا اور پھر جو آخری سے پہلی آیت ہے اس کا بھی اجمالی بیان ہو گیا ہے. دوسری آیت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو زیر بحث آئے گی. ایک مومن حقیقی کی ڈیفینیشن اور اس کے جزو لا ینفک کی حیثیت سے جہاد کا معاملہ, یہ ہماری اگلی گفتگو کا عنوان ہے. اس وقت میں صرف یہ عرض کر دوں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کا مصداق کون تھا اور آج ان آیات کا اطلاق کن پر ہے. جب تک یہ بات نہ سمجھیں گے, قرآن مجید کو سمجھنے میں ایک تاویل خاص ہوتی ہے, جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئیں اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر, اس زمان و مکان کے اندر رکھ کر سمجھا جائے کہ اس وقت اس کا کیا مفہوم لوگوں نے سمجھا, کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوا. اور پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ علی اعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب, پھر اس کو جنرلائز کریں گے آپ, اس کے اندر تعمیم پیدا کریں گے عمومیت کے ساتھ, ہمیشہ کے لیے کیا ہدایت ہے, آج کے دور میں خاص طور پر ہمارے لیے اس آیت کے اندر کیا ہدایت ہے. تو ان دونوں پہلوؤں سے سمجھ لیجئے, جب اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ نے دیکھا ہے نبی کے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. کبھی وہ وقت تھا کہ ایک ایک کو مانگنے کے لیے جھولی پسار کر حضور دعائیں کرتے تھے اللہ سے, اے اللہ عمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے, دعائیں کر رہے ہیں نام لے لے کر. ایک وہ وقت تھا, ایک یہ وقت آیا ہے کہ فوج در فوج, فلاں قبیلے کا وفد آ گیا ہے, پانچ چھ آدمی ہیں, پورا قبیلہ ایمان لے آیا, فلاں قبیلے کا وفد, وفود پر وفود چلے آ رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اب پورا قبیلہ ایمان لے آیا. تو اسلام ہے اصل حقیقت میں, یہ اس کو ایمان جو ہے, ہوں گے یقیناً ایسے بھی جن میں واقعتاً ایمان بھی پیدا ہو گیا ہو, لیکن یہ کہ اس وقت ظاہر بات ہے سمجھ میں آتی ہے بات, ظاہر و باہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ دھوکہ نہیں تھا لیکن ابھی ایمان کی حقیقت بھی نصیب نہیں ہوئی. دھوکہ اگر دھوکہ کسی کے دل میں تھا وہ اور تھا, وہ اس آیت کے ذیل میں نہیں آئے گا, ان کنتم صادقین میں نہیں آئے گا. وہ دھوکہ بھی نہیں تھا, مثبت طور پر ابھی ایمان بھی پیدا نہیں ہوا تھا, اطاعت قبول کر لی تھی. فرمایا اگر تم اپنے سچے ہو اس اطاعت کے قبول کرنے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال جو ہیں ان کا اجر و ثواب بھی ضائع نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں ایمان بھی پیدا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی, کھل گئی بالکل. اور اس وقت جو ہے اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو یہ دو اور دو چار کی طرح کی بات نظر آئے گی کہ ہماری عظیم اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے. ہمیں ایمان مل گیا, وہ قانونی ایمان اسلام وراثتاً والدین سے مل گیا, وہ دل میں داخل ہونے والا ایمان تو اب جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, جس کے لیے اس کے مواقع پیدا ہو جائیں گے, وہ تو بالکل دوسری بات ہے, وہ شہ دیگر ہوں گے, لیکن اکثر و بیشتر تو ہم وہی ہیں. اور اکثر و بیشتر میں اس مغالطے میں نہیں آنا چاہیے کہ دھوکا ہے, دھوکا بھی نہیں ہے, ایسے بھی لوگ ہیں جو دل میں پکے جو ہے مارکسسٹ ہو چکے, خدا کے منکر, آخرت کے منکر, لیکن یہ کہ وہ کمیونسٹ ریولوشن کے لیے یہاں مسلمان بنے ہوئے ہیں, ایسے بھی ہیں. تعین کے ساتھ ہم کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ دل تو کسی کا چیر کر ہم نے دیکھا نہیں, لیکن اصولی طور پر تو ہیں پکے مارکسسٹ, جہاں کسی خدا رسول وحی آخرت کا کوئی تصور نہیں, لیکن یہ کہ وہ مسلمان ہیں. بعض حضرات آپ کو ان میں سے تسبیحیں ہاتھ میں لیے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے, اس لیے کہ اگر انہوں نے اس وقت کیا تھا یہ سب کچھ تو یہ بھی تو ایک یہودی ہی تھا, مارکس جس کے یہ پیروکار ہیں, وہ یہودی سازش تھی تو وہ یہودی سازش آج بھی ہو سکتی, لیکن ہم کسی کو تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, اللہ عالم, حسابہم علی اللہ عز و جل. لیکن یہ کہ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر. اسی طرح وہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان ہوگا وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر.
عظیم اکثریت جو ہوگی 99% مسلمانوں کی وہ تو وہی ہوں گے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب یہاں ہمارے لیے ایک نوید جاں فضا بھی ہے, خوشخبری بھی ہے کہ اس حال میں بھی اگر اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا, اگرچہ وہ اطاعت کلی اطاعت ہونی چاہیے, جو حکم ہو اللہ کا اس کے رسول کا سر تسلیم خم ہو. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک نوید جاں فضا اور بھی ہے, اگر وہ اطاعت ہم کرتے رہیں گے تو وہ ایمان حقیقی بھی نصیب ہو جائے گا. ولیکن اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یمنو تم پر یہ احسان دھرتا, ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے اسلام میں بھی سچے ہو تو ایمان کے راستے پر اللہ نے ڈال دیا ہے, عمل کرتے رہو گے تو ایمان حقیقی تک بھی رسائی ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. پچھلے جمعے میں میں نے کچھ جمعے کی تعطیل اور یہ کرکٹ وغیرہ کے ضمن میں عرض کیا تھا, شاید بات میری واضح نہیں ہو سکی, کچھ مغالطے پیدا ہوئے ہیں, کچھ خطوط مجھے ملے ہیں اور کراچی کے ایک انگریزی روزنامے نے تو ایک لمبا چوڑا مضمون شائع کر دیا ہے, تو میں اس بات کو ذرا واضح کر دینا چاہتا ہوں. اصل میں ہفتے وار تعطیل کی دو بنیادیں ہوتی ہیں, ایک تو جدید تہذیب کا اور اس کا تمدن کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بہت, چونکہ زندگی جو ہے سخت مشقت والی ہو چکی ہے تو آرام کے لیے ویکینڈ چاہیے. ایک تصور ہے مذہبی بنیاد پر کہ کوئی دن جو ہے اس کا تقدس ہے, وہ شاعر دینی میں سے شامل ہے, اس کی بنیاد پر وہاں کوئی تعطل ہو یا تعطیل ہو. ان دونوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ جو عیسائی دنیا ہے اس میں اتوار کا تصور تقدس ہی کا تھا, لیکن چونکہ اکثر و بیشتر وہاں اب کوئی دین سے لگاؤ نہیں رہا ہے, لہذا وہاں تصور اب تقدس کا نہیں ہے. چرچ جانے والے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں, امریکہ میں تو پھر بھی کچھ ہیں, یورپ میں تو کوئی آپ کو ملیں گے نہیں, بھی ویران پڑے ہوئے چرچ اور بک رہے ہیں, اور کتنے ہی چرچ مسلمانوں نے خرید کر ان کو مسجدوں میں کنورٹ کر لیا ہے. تو وہاں اب تصور صرف آرام کا رہ گیا. یہود کے ہاں سبت کا جو تصور ہے وہ تقدس کا ہے, اور اس دن ہر قسم کا کام حرام مطلق ہے ان کے. یہی وجہ ہے چند دن ہوئے ہیں جو انگریزی اخبارات کے کچھ حوالے اور اقتباسات آتے ہیں ہمارے ہاں کے قومی روزناموں میں, اس میں ایک مضمون آیا تھا کہ اسرائیل میں اس وقت بڑی کشمکش ہے, ایک مذہبی مزاج کے یہودی ہیں اور ایک وہی لبرل اور سیکولر مزاج کے یہودی ہیں, تو انہوں نے اپنی تعطیل تو ہفتے کی بنائی ہے, اب طے کر دیا ہے, لیکن یہ کہ وہاں پر بھی یہ چلتا ہے کہ جو اصل مذہبی مزاج رکھنے والے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی اس روز حرکت نہ ہو, نہ گاڑی چلے نہ بس چلے, ان کے ہاں تو وہ مکمل تعطل ہونا چاہیے. تو وہ ایک کشمکش چل رہی ہے وہاں, جو آرتھوڈاکس ہیں جیوز اور جو لبرل قسم کے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جمعے کا یقیناً ایک تقدس ہے, اگرچہ پورے دن کا تعطل یا تعطیل اس کا کوئی یہاں ثبوت نہیں, صرف یہ ہے کہ اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک اس میں کوئی کاروبار دنیاوی ہو وہ حرام مطلق ہے, لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ جو چاہیں کاروبار کر کیجئے. باقی اس سے آگے ایک تشویق اور ترغیب ہے کہ اس دن کا اکثر و بیشتر حصہ گزرنا چاہیے یاد الہی میں, تم نے 7 دن 6 دن کام کیا ہے, اب یہ ایک دن خالص کر لو. لیکن یہ بھی فرض کے درجے میں نہیں ہے, یہ حرام اور فرض والا مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ ان کے ہاں ہے, بلکہ یہ ہے کہ صرف وہ حرام کا مسئلہ ہے اس وقت کے لیے. البتہ اب یہ شاعر دینی میں سے ہے, اگر اس تصور کے تحت ہم نے جمعے کی تعطیل کی ہے تو جو ہمارا طرز عمل ہو رہا ہے وہ الٹا اس کے حرمت کو اور بٹا لگانے والا ہے, کہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ نقشہ آیا ہے کہ 50,000 مسلمان اس شہر لاہور کا پورے دن بیٹھا رہا ہے, وہاں کوئی ان میں سے ہلا نہیں نماز کے لیے. یہ کیا تصور ہے جو ہم دے رہے ہیں, یہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا, کہ یہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں, جبکہ دستور کے اعتبار سے یہ طے شدہ ہے کہ اس یہاں کی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ یہاں کے عوام کے لیے ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ دین پر عمل کرنے کی انہیں رغبت ہو, دین کی طرف آگے بڑھنے میں ممید ہو,
نہ یہ کہ وہ لہو و لعب کا سب سے بڑا برکت جو ہے اسی دن کو بنا دیا جائے. اب اس میں سے کتنے ہی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اٹھ کے آ جائیں گے نماز پڑھ لیں گے, لیکن وہ تو اس طرح جیم پیک تھا کہ وہاں سے اٹھنا ممکن نہیں تھا. اٹھنے کے معنی یہ تھے کہ پھر اب وہ سیٹ ملنے کا وہاں کوئی امکان نہیں. تو ایسے بھی لوگ, اگرچہ ہم یقیناً یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کے بھی ایمان کی کمزوری ہے, یہ جمعے کی یہ حرمت جو ہے, حتیٰ عزت جو ہوئی ہے جمعے کی, وہ سارے جو وہاں گئے وہ اس میں شریک ہیں. لیکن یہ کہ حکومت کا حصہ اس میں یہ ہے کہ اس نے گویا کہ پورے ملک کی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر یہ مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے جمعے کے دن کی, اور کوئی ہم اسے شاعر دینی میں سے شاعر اسلام میں سے نہیں سمجھتے. یہ ہے اصل میں کہ جو انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ جمعے کے روز کوئی گیم نہ ہو, یہ طے کر دیا جائے جیسے کہ رہا ہے, مجھے نہیں معلوم اب ہے یا نہیں ہے, لیکن انگلستان میں یہ رہا ہے کہ اتوار کے روز کوئی میچ نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی ایک دور تھا کہ وہ تقدس کا ان کے ہاں ایک تصور موجود تھا. تو ہمارے ہاں تو ہے جمعے کے دن کا ایک تقدس, اور اس میں یہ شاعر اللہ میں سے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص نے تین جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے, لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا, جو بدترین کفار کی سزا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ اہمیت ہے جمعے کی, اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے, اس کے لیے ذہن کو تیار کیا جانا چاہیے, صبح سے رجوع ہو اللہ کی طرف, پھر نماز کے لیے لوگ جائیں. اب بجائے اس کے کہ اس کی ترغیب ہو, اس کو آسان کیا جائے, اس راستے پر لوگوں کو چلایا جائے, برعکس لہو اور لعب جو ہے اس کو اس دن کے لیے کر لیا جائے. تو اصل میں جو بات میں نے عرض کی تھی وہ اس انداز میں تھی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کروں گا, سب سے پہلے میں بندگی کروں. جب میں رحمان کو پوجتا ہوں تو اس کے بیٹے کو کیوں نہیں پوجوں گا اگر ہے؟ تو یہ اگر کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اتنا ہی آپ کے لیے لازم ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ چھٹی کا دن کوئی اور بنا دیجئے آپ, تاکہ آپ کے اہم میچ, بڑے میچ, سارے کھیل کود اس دن چلے جائیں, اس جمعے کی حرمت کو بٹا نہ لگے. یہ در حقیقت اس درجے کی بات تھی جسے کچھ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات کا میں آج اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں, بعض حضرات کی طرف سے یہ باتیں آئیں ہیں, یہ حقائق ہیں ہماری قومی زندگی کے. جمعے کی تعطیل کا ایک اور نقصان ہوا ہے, سارے سوشل فنکشنز جمعے کو ہوتے ہیں. اب باراتیں آئیں گی جمعے کو, ولیمے ہوں گے جمعے کو, سوشل کالز ہوں گی جمعے کو. تو جیسے کہ پہلے تھا ڈیڑھ دن کی چھٹی ہونی چاہیے, جمعے کو ریٹین کیجئے, جمعے کو کوئی اس طرح کی جو ہے لہو و لعب کی جو ہے سرگرمی نہیں ہونی چاہیے, اور جمعے رات کا نصف دن مزید دیجئے لوگوں کو, تاکہ وہ جو ایک تصور ہے کہ لوگ ملنا جلنا ہے, جانا ہے, کوئی اور تقریبات ہے, وہ جو جیسے سیٹرڈے نائٹ مشہور ہے ویسٹ میں وہ ہوتی تھی, اس طریقے کا وہ ہمارا جو ہے تھرسڈے کی جو ہے وہ رات ہو, اور جمعے کے اندر یہ کہ جمعے کی شام کو لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آرام کریں تاکہ اگلے ہفتے کے لیے وہ تازہ دم ہو, کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اصل میں تو ہونا یہ چاہیے اگر ارادہ ہو, اگر تو ارادہ ہے تو پھر تو یہ رخ ہے کہ جس پر ہمیں چلنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ یہی ہے کہ صاحب اس کھیل اور کود کی اتنی اہمیت ہے کہ جمعے کی حرمت کو آپ بٹا لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے, تو پھر اس بدرجہ مجبوری ہم یہ کہیں گے کہ پھر کسی اور دن لے جائیے تاکہ کھیل اور کود کا دن کوئی اور ہو اور اس جمعے کی حرمت کو بٹا نہ لگے. دوسری بات آج میں عرض کرنا چاہتا تھا, آج کے اخبارات میں آپ نے بہت سی باتیں دیکھی ہوں گی. میں نے چند جمعے پہلے یہاں جو تقریر کی تھی جو تازہ میثاق میں چھپ بھی گئی ہے, بیرونی اور اندرونی ہمارے حالات کیا ہیں, کیا خطرات ہیں, اس میں دن بدن جو شدت پیدا ہو رہی ہے کہ راجیو گاندھی جو کچھ لے کر امریکہ سے لوٹے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. بڑا اچھا ایک کارٹون بھی آج کے اخبارات میں آیا ہے. وہ امریکہ کا جو ٹرینڈ تھا اندرا گاندھی کی موت کے بعد سے, ایک پرو بھارت ٹلٹ جو آیا تھا امریکہ میں, وہ اپنی ایک انتہا کو اب پہنچ رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے ہمارے لیے یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ یا تشویش اس لیے ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہوئے نہیں, ہم نے اپنے خرچے جو ہیں اپنی اصل بساط سے کہیں بہا کر جو ہے عیش کیے ہیں, عیاشیاں کی ہیں, خرچہ کیا ہے اور بہت زیادہ اس کے ہم عادی ہو گئے ہیں. اب اگر ادھر سے کوئی تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں. اور جب یہ صورت دیکھتے اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہم نے اپنے وسائل و ذرائع کے اوپر انحصار کرنا سیکھا, نہ ہمارے اندر وہ قومی یکجہتی ایک نیشنل ایک قومی خودداری کا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں آیا. وہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک نقطہ نظر ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں روس سے دوستی کرنی چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ ادھر سے کھائی سے اگر بچتے ہو تو کنویں کے اندر جا کر گرو. ہونا اس کے برعکس چاہیے کہ اس صورتحال سے ہم صحیح سبق سیکھیں. یہ قومیں زندہ رہتی ہیں کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو. پھر سپر پاورز بھی ان کی خوشامدیں کرتی ہیں, ان کے ساتھ ان کی شرائط پر معاملہ کرتی ہیں, نہ یہ کہ اپنی شرائط ڈکٹیٹ کرائیں. لیکن یہ کہ وہ ہمیں ہمارے اندر ہونا چاہیے جس نظریے کے لیے یہ ملک بنا تھا, جو اب بھی مسلمانوں کے جذبات کو اپیل کرنے والا ہے, اس کی طرف فیصلہ کن پیش قدمی ہو, وہ جذبہ جو ہے وہ دوبارہ ابھرے, پھر یہاں یکجہتی ہو, ایک حقیقی نمائندہ حکومت یہاں پر قائم ہو, معلوم ہو کہ یہ قوم کی طرف سے بول رہے ہیں اور قوم ان کے پیچھے ہے ایک بنیاد مرسوس کی حیثیت سے. یہ ہیں اصل کوتاہیاں, ورنہ یہ ہے کہ ادھر سے یا ادھر سے رست از یک بنتا استاد دربندے دیگر, یہ در حقیقت یہ صحیح سوچ نہیں ہے. اس کا تو نتیجہ یہ بھی بعض لوگ بتا رہے ہیں کہ 8 سال کی قربانیاں جو مجاہدین کی ہیں افغانستان کے, گویا کہ ہم اس کو داؤ پر لگا دیں, ان کے خون کے ساتھ غداری کرنے کی بات ہوگی اگر کسی ایسے معاملے کے اوپر ہم روس کے ساتھ جو ہے دوستی ایسی شرائط پر کرتے ہیں کہ جس سے گویا کہ ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ غداری کا معاملہ ہو جائے, اور جو آج تک ہم نے ان کے بارے میں موقف اختیار کیا ہے اسے اب بدل دیں. تو ہمیں اصل میں چاہیے یہ کہ اپنے اندر کے حالات کو درست کریں. وہ ایمان, وہ یقین, وہ اسلام جس کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا, وہ جذبہ اسے تازہ کریں. پھر یہ کہ ہمارے ہاں واقعتاً ایک نمائندہ حکومت ہو, صرف اوپر سے بنا کر پارٹیاں وہ نیچے تک نہ اتاری جائیں, بلکہ عوام کے اندر سے ابھرنے والی جو قوتیں ہوں کہ جن کے ساتھ عوام ہوں, ان کے لیے ایک سیدھا سیدھا جو سیاسی عمل ہے اس کو کھول دیا جائے تاکہ عوام کی جو بھی ان کے اندر ایک جذبہ ہے وہ سامنے آئے. یہ کام اصل میں کرنے کے ہیں, اخراجات کم کیے جائیں, اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس قوم کو اگر اوپر سے اپیل کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر اب بھی وہ جذبہ موجود ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور یہ اس شرط کو نہیں مانیں گے, لیکن اس پر کوئی عمل ہمارے ہاں ہوتا ہوا اگر نظر آئے گا تو یقیناً جو سپر پاورز ہیں وہ بھی کچھ سوچنے کے لیے تیار ہوں گی. ورنہ تو اندیشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ سری لنکا میں بھارت نے کیا اور وہ امریکہ کی اجازت سے کیا, خدا نہ خواستہ بھارت کسی بھی وقت سندھ کے اندر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا کر کے اگر کوئی اقدام کرے گا تو یہ بات بہت پہلے بھی ہم نے سمجھ لی تھی, لیکن جس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اب اسے سمجھ لینی چاہیے. امریکہ کی طرف سے تو کھل کر یہ بات ہمیشہ آئی ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو ہم پاکستان کی مدد نہیں کریں گے, یہ اس کی طرف سے ڈکلیئرڈ پالیسی. تو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ اب کس درجے جھکاؤ جو ہے امریکہ کا بھارت کی طرف ہو چکا ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, لیکن اس کا رخ یہ نہ ہو کہ ایک سپر پاور نے اگر ہمیں ٹھکرا دیا ہو تو ہم جائیں اور دوسری سپر پاور کی دریوزہ گری کریں, بلکہ ہمیں اپنی قوت کو, اپنی یکجہتی کو, اپنے شعور کو, اپنے ایک ارادے کو, قوت ارادی کو مضبوط کرنے کی طرف, اور اس کا سارا دار و مدار دین اور اسلام کے ساتھ ہے. اس قوم کا, اس ملک کا واحد وجہ جواز جو ہے وہ اسلام ہے, اس کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا. ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہاں کوئی آیت شاید غلط لکھی ہوئی, ان المساجد للہ, وہ مساجد جو ہے ان کو شاید لکھنے کے رسم الخط سے مغالطہ ہوا ہوگا. اصل میں عربی زبان میں ضروری نہیں ہوتا کہ الف آئے, کھڑا الف لگا ہو تو وہ بھی سین کے اوپر کھڑا الف ہوگا تو مساجد بھی پڑھا جائے گا, ہو سکتا ہے کہ کہیں مٹ گیا ہو, اور اگر کوئی غلطی ہے تو پھر مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی درست کر لینا چاہیے. ہماری انجمن کے مؤسسین میں سے ایک صاحب میاں منظور الحق صاحب ساہیوال کے, میرے ان سے بڑے پرانے مراسم تھے, انجمن قائم ہوئی تو وہ بھی اس کے تاسیسی ارکان میں شامل ہوئے تھے, ان کا کل انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں, اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا, اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بالصالحین. باقی بھی جو حضرات جو بھی مسلمان اس عرصے میں فوت ہوئے ان سب کے لیے اجتماعی دعا کیجئے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا, اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان,
برحمتک یا ارحم الراحمین.